بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو نیک کام کو دیکھ کر خوش اور برے کام کو دیکھ کر ناخوش ہو وہ مومن ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جسے لوگ اپنی جان و دل اور خون کا امین سمجھیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150 تا 152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسا دے گا خداوند عالم اس کو جہنم کی آگ سے دور رکھے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں سینی فوج اور فلسطینی مجاہدین کے درمیان شدید لڑائی، اسرائیلی بمباری میں 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ پاکستان میں انتخابی نتائج کے بعد حکومت سازی کی کوششیں، نون لیگ کی قیادت میں 7 جماعتوں کا اتحاد۔ مولانا فضل الرحمان نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے احتجاجی تحریک چلانے کا کر دیا اعلان۔ ہندوستان میں پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کا دہلی کی جانب مارچ، شمبو بارڈر پر کسان اور پولیس آمنے سامنے۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ مغربی شہر خان یونس میں غاصب سینی حکومت اور فلسطینی استقامت کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئی ہیں۔ الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو القدس بریگیڈ کے ساتھ مل کر خان یونس میں سینی حکومت کے فوجی ہیڈ کوارٹر اور کمانڈ سینٹر کو مارٹر حملے کا نشان بنایا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق سینی فوج نے غزہ پٹی کے مرکز میں واقع مشرقی دیر البلا پر بمباری کی ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ کے مختلف علاقوں پر سینی فوج کی بمباری میں اب تک 103 فلسطینی شہید اور سینکڑوں دیگر زخمی ہو گئے۔ سینی فوجیوں نے شمال غرب اردن کے شہر نابلس پر بھی یلغار کی ہے۔ اطلاعات ہیں کہ سینی فوجیوں نے الخلیل کے مرکز عین عرب پر بھی حملہ کیا ہے۔ غزہ کے جنوبی شہر رفع میں پناہ گزین فلسطینیوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ سینی حکومت کے زمینی حملے پر تشویش کے باوجود وہ اپنی سرزمین اور وطن سے باہر نہیں جائیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں نے ترکی کے اناطولی نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ وہ غزہ سے باہر نکالنے کی تمام کوششوں کو مسترد کرتے ہیں اور ناکام بنا دیں گے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کی بمباریوں اور حملوں کے باوجود وہ اپنی سرزمین پر مرنا پسند کریں گے لیکن باہر نہیں نکلیں گے۔ صہیونی وزیراعظم نتنیاہو نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ ایسا منصوبہ تیار کریں جس کی مدد سے رفح میں رہنے والے عام شہری بھی باہر نکل جائیں اور حماس کے باقی ماندہ فوجی بھی شکست سے دوچار ہو جائیں۔ فلسطین کے حامیوں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وائٹ ہاؤس کے سامنے اجتماع کیا اور فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے کا مطالبہ کیا۔ اناطولی نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق شہر رفح پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کے نتیجے میں دسیوں افراد کے شہید اور زخمی ہونے کے بعد فلسطین کے حامی مظاہرین نے کہ جس میں چند غیر سرکاری اداروں کے افراد اور طلبہ بھی موجود تھے وائٹ ہاؤس کے سامنے اجتماع کیا اور صہیونی حکومت کی حمایت جاری رہنے کے سبب امریکی صدر جو بائیڈن کے خلاف نعرے لگائے۔ اس رپورٹ کے مطابق مظاہرین ایسے پلے کارڈ اٹھا کر کہ جن پر رفح سے ہاتھ کھینچ لو، رفح کو نجات دو، امریکہ اسرائیل کے لیے اپنی حمایتیں ختم کرے جیسے نعرے درج تھے اور اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں جو 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہوئے اور ابھی تک جاری ہیں 28,000 سے زیادہ فلسطینی شہید اور 68,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے جاری حملوں میں 85% کے قریب غزہ کی آبادی بے گھر ہو گئی اور اس وقت وہ پانی اور دوا کی قلت اور قحط سے دوچار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اس علاقے کے 60% سے زیادہ بنیادی تنصیبات محاصرے میں ہیں، یا ان کو جزوی نقصان پہنچا یا وہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات ختم ہو گئے ہیں اور صہیونی حکومت کا وفد تل ابیب واپس چلا گیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو نے رپورٹ دی ہے کہ قاہرہ مذاکرات ختم ہو گئے اور اسرائیلی وفد تل ابیب واپس پہنچ گیا۔ صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 12 نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی جاسوسی تنظیم موساد کے سربراہ کی سربراہی میں قاہرہ جانے والا وفد مذاکرات میں کسی پیش رفت کے بغیر واپس لوٹا ہے۔ غزہ پٹی میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات ایسی حالت میں ختم ہوئے ہیں کہ حماس کے سیاسی شعبے کے رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے پاس قیدیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے انتخابی نتائج کو مسترد کرتے ہوئے اپوزیشن میں بیٹھنے اور تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اسلام آباد میں جے یو آئی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد سربراہ جمعیت علماء اسلام فے مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی فے کی نظر میں پارلیمنٹ نے اپنی اہمیت کھو دی ہے، لگتا ہے فیصلے ایوان میں نہیں میدان میں ہوں گے۔ انتخابی دھاندلی میں 2018 کا بھی ریکارڈ توڑ دیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، نواز شریف کو اپوزیشن میں بیٹھنے کی دعوت دیتا ہوں، ہم نے کوئی تاریخ نہیں دی، ہم صوبوں کی جنرل کونسلز کے اعتماد میں لینے جا رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں یرغمال رہا، اسلام دشمن عالمی قوتوں کے دباؤ پر ہماری جیت کو شکست میں تبدیل کیا گیا۔ ہم اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے ملک میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح کیا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کریں گے، ہم پیپلز پارٹی یا نون لیگ کسی کے تابے دار نہیں ہیں، کسی پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں، لیکن جے یو آئی فے پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرے گی اور تحفظات کے ساتھ شرکت کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف سے پارٹی صدر میاں شہباز شریف نے ملاقات کی ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مختلف اتحادیوں سے ملاقاتوں کے بارے میں نواز شریف کو بریفنگ دی۔ ملاقات کے دوران متوقف موافقی کابینہ کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں ایم کیو ایم کو 3 سے 5 وفاقی وزارتیں دیے جانے پر معاملہ زیر غور ہیں۔ ایم کیو ایم کی جانب سے خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، سید مصطفیٰ کمال، سید امین الحق اور خواجہ اظہار حسن کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا کہ حتمی فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے وفاقی سطح پر کسی اور جماعت کے ساتھ اتحاد کیا، صرف خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی سے اتحاد کا کوئی جواز نہیں، پی ٹی آئی سے بات چیت دونوں حکومتوں سے متعلق تھی۔ ہندوستان کی ریاستوں پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں کی دہلی کی جانب مارچ کرنے کی کوشش بدھ کو بھی جاری رہی۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ایم ایس پی اور دیگر مطالبات کو لے کر کسانوں نے پنجاب سے دہلی کی جانب مارچ شروع کیا ہے، جس کا بدھ کو دوسرا دن ہے۔ ہریانہ پولیس نے پنجاب سے ہریانہ داخل ہونے والے کسانوں کو شمبھو بارڈر پر روک دیا اور انہیں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دے رہی ہے۔ تاہم کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں دہلی کی جانب مارچ کریں گے۔ کسانوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے گولے بھی داغے اور لاٹھی چارج کیا، جس میں متعدد کسان زخمی ہو گئے۔ کسانوں پر پولیس کے لاٹھی چارج کے خلاف پنجاب میں کسان تنظیموں نے جمعرات کو 4 گھنٹے کے لیے ریلوے ٹریک بند کر دینے کا اعلان کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ جمعرات کو پنجاب میں 12:00 سے 4:00 تک ریلوے ٹریک بند کر دیا جائے گا۔ دوسری جانب دہلی کے سبھی بارڈرز پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور پولیس کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ ہندوستان کے سینئر بی جے پی لیڈر اور سابق مرکزی وزیر سبرامیم سوامی نے کہا ہے کہ قطر میں جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیے گئے بحریہ کے 8 سابق ہندوستانی فوجیوں کو فلمی اداکار شاہ رخ خان کی مداخلت سے رہائی ملی اور نریندر مودی حکومت اس سلسلے میں ناکام رہی ہے۔ اس سلسلے میں سبرامیم سوامی نے ایکس پر وزیراعظم مودی کی پوسٹ کا جواب دیا ہے۔ وزیراعظم نے اپنی پوسٹ میں لکھا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات اور قطر جا رہے ہیں۔ اس دورے سے ان دونوں ممالک کے ساتھ ہندوستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ سبرامیم سوامی نے وزیراعظم کی پوسٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مودی کو فلم اسٹار شاہ رخ خان کو اپنے ساتھ قطر لے جانا چاہیے تھا، کیونکہ ہندوستانی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر قطر کے شیخوں کو ہندوستانی بحریہ کے سابق فوجیوں کی رہائی پر راضی کرنے میں ناکام رہے۔ وزیراعظم مودی نے شاہ رخ خان سے اس معاملے میں مداخلت کرنے کی درخواست کی تھی۔ بعض دیگر ذرائع نے تاکید کیا کہ شہر صفد میں ایک عمارت کو میزائل حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اسی کے یہ ہم پر ہے احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے۔ اسی نے اندھیروں سے ہم ہم کو نکالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سہارا دیا اس کے نقش قدم نے اسی کی توجہ اسی کے کرم نے زمانے کے گرتے ہوں کو سنبھالا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور طٰہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
تسبیح پڑھے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں.
مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے.
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں رب جہاں رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب کو با.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں جہاں.
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا.
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا.
رب جہاں رب جہاں رب جہاں
ہے ان کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں اے رب جہاں
شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر.
اے رب جہاں رب جہاں رب جہاں رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں.
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں جہاں.
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ. رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرم.
اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا.
مومن نہ کوئی بھی
رہے بیمار مدینہ کا صدقہ. کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ مبارک حدید کی 16-17 تک کی آیتوں کی تلاوت سے. اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.
کیا صاحبان ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل ذکر خدا اور اس کی طرف سے نازل ہونے والے حق کے لیے نرم ہو جائیں اور وہ ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں کتاب دی گئی تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے اور ان کی اکثریت بدکار ہو گئی. یاد رکھو کہ خدا مردہ زمینوں کا زندہ کرنے والا ہے اور ہم نے تمام نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو.
سامعین, ان آیات کریمہ کے مطابق اہل ایمان کے لیے خطرات میں سے ایک اہم ترین خطرہ جو انہیں تحدید کرتا ہے وہ غفلت اور فراموشی ہے. خدا کے ذکر سے غفلت برتنا اور اس کی کتاب کی آیتوں کو بھول جانا پوری تاریخ میں کم نہیں ہے, اور بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو سب سے پہلے تو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیاوی امور اور معاملات میں اس قدر مصروف ہو گئے کہ وہ حق کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ کھو بیٹھے اور ان کے دل پتھروں کی مانند سخت ہو گئے. یہ ایسے حالات میں ہے کہ روح ایمان خدا اور اس کی کتاب کی آیات کے سامنے خضوع و خشوع ہے, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو خدا کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے, جیسا کہ اسلام سے پہلے کے اقوام میں اس طرح کے واقعات پیش آئے تھے. لہذا مسلمانوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور خدا کی کتاب اور اس کی تعلیمات کو زندہ رکھنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. آیات کریمہ آگے چل کر ایک واضح حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے, جس طرح سے خداوند عالم بارش نازل کر کے مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے اسی طرح خدا کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کے کلام کے سامنے خشوع و خضوع انسان کے دل کو زندہ اور بیدار کرتا ہے, اس کے دل پر لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دیتا ہے اور اسے نور اور معنویت عطا کرتا ہے.
سامعین, ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے ذکر اور قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت سے انسان کے دل نرم ہوتے ہیں اور اس کا دل سخت ہونے سے محفوظ رہتا ہے. وقت کا گزرنا اور عمر کا بڑھنا, دنیا سے حد سے زیادہ لگاؤ اور خدا کی تعلیمات سے غافل ہونے کا ایک سبب ہے. لہذا ہمیں خداوند عالم کا ذکر کر کے ایسے خطرات سے بچنا چاہیے. سنت الہیہ تمام لوگوں اور امتوں کے لیے یکساں و برابر ہیں, اس لیے مسلمانوں سمیت کسی بھی قوم کو اپنے آپ کو خصوصی افتخارات سے مخصوص نہیں کرنا چاہیے. انسان کے دل کو خدا اور اس کے کلام کے سامنے خاضع و خاشع ہونا چاہیے, اور انسان کو چاہیے کہ اپنی عقل کے ذریعے فطرت میں خدا کی آیات اور نشانیوں پر بھی غور کرے.
سامعین, پروگرام کلام نور آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. Thank you.
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 18-19 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے.
ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسله اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
بے شک خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور جنہوں نے راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ مال خرچ کیا ہے ان کا اجر دوگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑا باعزت اجر ہے. اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے وہی خدا کے نزدیک صدیق اور شہید کا درجہ رکھتے ہیں اور انہی کے لیے ان کا اجر اور نور ہے. اور جنہوں نے کفر اختیار کر لیا اور ہماری آیات کی تکذیب کر دی وہی دراصل اصحاب جہنم ہیں.
سامعین، گزشتہ آیتوں میں خداوند عالم پر ایمان لانے اور خداوند عالم کے سامنے دلوں کے نرم ہونے کے بارے میں کچھ مطالب بیان کیے گئے تھے اور اب ان آیات کریمہ ان دونوں کی نشانیوں اور اثرات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے، ضرورت مندوں کو صدقہ دینا اور ان پر مال خرچ کرنا خداوند عالم کے سامنے خشوع و خضوع کی علامت ہے. ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم نے خدا کو قرض دیا ہے، اور آخرت میں جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تو خداوند عالم اس سے کئی گنا زیادہ واپس کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ جب مومنین اس طرح سے ہوں گے تو خداوند عالم کے نزدیک ان کا مقام صدیقین، صالحین اور شہدا کا ہوگا، اور خدا ان کو صدیقین اور شہدا کے اجر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. البتہ جو لوگ واضح و روشن حقائق کو جھٹلائیں اور اسے قبول نہ کریں تو قیامت کے دن انہیں سخت سزا دی جائے گی.
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ محتاجوں کو صدقہ دینا ایمان کے ادعا میں اخلاص کی علامت ہے، اور صدقہ دینے والے صدیقین کے مقام تک پہنچیں گے جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. خدا کے بندوں کی ہر طرح سے مدد، چاہے وہ صدقے کی صورت میں ہو یا قرض الحسنے کی صورت میں، خدا کو قرض دینے کے مترادف ہے. اگرچہ قرض دینا یا انفاق کرنا بظاہر مال کے کم ہونے کا سبب بنتا ہے مگر در حقیقت اضافے کا سبب بنتا ہے. یہ دنیا آخری مرحلہ نہیں ہے، اور انسانوں کا موازنہ ان کی دنیاوی زندگی کی بنیاد پر نہ کریں بلکہ ہر شخص کے کام کا انجام قیامت میں معلوم ہو جائے گا. نیک لوگوں کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اور دائمی سکون ملے گا، اور بدکاروں کو ان کی برائیوں کی بنا پر سخت عذاب دیا جائے گا.
سامعین، آئیے اب سورہ حدید کی 20 آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں. ارشاد حدیت ہوتا ہے.
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
یاد رکھو کہ یہ دنیاوی زندگی صرف ایک کھیل، تماشا، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے اور بس. جیسے کہ بارش ہو جس کی قوت نامیہ کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، پھر تم اسے زرد دیکھو اور آخر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضائے الہی بھی ہے، اور زندگانی دنیا تو بس ایک دھوکے کا سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ میں انسانی زندگی کے مختلف ادوار کی خصوصیات کی جانب اشارہ کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر دور میں دنیا کے کسی ایک مظاہر میں مصروف رہتا ہے. کھیل اور تفریح بچپن اور جوانی کی خصوصیات میں سے ہے. جوانی کے دور میں انسان زیادہ تر خوبصورتی اور آرائش کے بارے میں سوچتا اور غور و فکر کرتا ہے، اور جب انسان کی عمر کا مرحلہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو لوگ اپنی دولت، حیثیت اور ماضی کی شان و شوکت پر فخر و مباحات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے مرحلے میں اگرچہ وہ اپنی زندگی کے خاتمے کے قریب ہوتے ہیں تو لالچی اور کنجوس بن جاتے ہیں، اور مال و دولت جمع کرنے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگرچہ ممکن ہے انسانی زندگی کا دورانیہ 60 برس یا 70 برس یا اس سے زیادہ یا اس سے بھی کم ہو، لیکن اگر ایک طائرانہ نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس بیج کی طرح سے ہے جو موسم بہار میں کھلتا ہے اور سرسبز و شاداب ہوتا ہے اور فصل دینے کے بعد پیلا ہو جاتا ہے. آخرکار یہ موسم خزاں میں زرد اور خشک ہو کر زمین پر گر جاتا ہے.
سامن، اس آیہ کریمہ سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اور اس کی خصوصیات کی شناخت و معرفت انسان کو غفلت اور انحراف کے خطروں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اس دنیا کی زندگی کے بارے میں اس کی فکر تبدیل ہو جاتی ہے. دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ اور وابستگی نے انسان کو دھوکہ دے کر اسے غرور و غفلت میں مبتلا کر دیا ہے، اور انسان کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے. خدا اور معنویت کے بغیر انسانی زندگی ایک بچکانہ کھیل اور تفریح کے سوا کچھ نہیں ہے، اگرچہ کھیلنے والے بالغ ہوں. تمام انسان دنیا کی زندگی سے کم و بیش استفادہ کرتے ہیں، لیکن سب سے اہم مسئلہ دنیا کی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے. بعض لوگوں کی نظر میں دنیا ترقی و تکامل اور بہشت میں داخل ہونے کا ذریعہ ہے، جبکہ بعض لوگوں کے لیے یہ غفلت اور غرور اور آخرکار جہنم کی کھائی میں گرنے کا ذریعہ ہے.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے. ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے. ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے. سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اس کو سمجھنا ہے. کردار کو بھی ہم نے پھر ہم نے پرکھنا ہے. بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے. وظیفہ ہے، بخشش کا سامان ہے. جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے. قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، فتنہ اور فساد خواہشات نفس کی پیروی اور بدعتوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں، ایسی بدعتیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے اور بعض لوگ دین خدا کے برخلاف دوسرے گروہ پر حکومت کرتے ہیں۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، جس طرح مختلف عوامل کے تحت تاثیر ہونے سے ایک انسان کے منحرف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی طرح سے متعدد عوامل کے تحت مختلف اوقات میں ایک معاشرہ اور ایک قوم کے منحرف ہونے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایک قوم اور ملت کی کامیابی کی جس طرح مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں، اسی طرح سے اس کے زوال کے بھی متعدد اسباب ہو سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہرہ آفاق کتاب نہج البلاغہ نے جہاں ایک قوم، ملت اور معاشرے کی کامیابی کے اسباب کی طرف اشارہ کیا ہے، وہیں ایک قوم اور معاشرے کے زوال اور انحلال کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ ایک ملت و قوم جو مختلف افراد سے وجود میں آتی ہے، خاص شرائط اور عوامل کے بنیاد اور اجتماعی وضعیت کی وجہ سے زوال کی طرف نزول کرتی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے قول کے مطابق ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے جس میں افق تاریک اور راہیں اجنبی ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کے بدن ایک دوسرے کے کنارے تو ہوتے ہیں، لیکن ان کے تمایلات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ایسے ماحول میں لوگ دنیا کی مستی اور خوشی سے اپنے آپ سے بیگانہ ہوتے ہیں، سخن حق کے دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، لہذا سرگردانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ گویا ان کے دل ایسی آفت میں مبتلا ہوتے ہیں جس میں سوچنے اور فکر کرنے کی قدرت ہی نہیں رہتی ہے۔ نہ ہی راس کی محفلوں میں ہم راس پیدا کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرے کے ادارے کے لیے مختلف قدرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایسے ماحول میں بہرے کان، گونگی زبان اور اندھی آنکھیں رکھنے والے پیدا ہوتے ہیں کہ نہ ہی ان کے رفتار میں صداقت پائی جاتی ہے، اور نہ بھائیوں کی مصیبت کے وقت مورد اعتماد ہیں۔ ہم ان عوامل اور اسباب کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، سیاسی اسباب اور ثقافتی اسباب۔ سیاسی اسباب یعنی وہ سیاسی عوامل اور اسباب جو قوموں کے زوال، انحلال اور انحطاط کے باعث بنے ہیں۔ مثلا کسی بھی قوم یا ملت کی پیش رفت اور ترقی کے لیے ایک صالح قائد اور رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ قائد صالح اور لائق نہ ہوں تو اس قوم کے زوال کے ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جس کی طرف امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے واضح طور پر اشارہ کیا ہے۔ ایک رہبر و قائد کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جاہل ہو، کیونکہ وہ اپنی جہالت سے قوم کو گمراہ کرے گا۔ اسی طرح ظالم بھی لوگوں کا قائد نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ ظلم سے لوگوں کے حق کو غصب کرے گا، اور جو عادل نہ ہو وہ بھی اس مقام کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک قوم کو دوسرے پر ترجیح دے گا، اور رشوت لینے والا بھی قاضی کی حیثیت سے رہبر نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ قضاوت کے سلسلے میں رشوت لے کر لوگوں کے حقوق کو پامال کرے گا۔ اور جس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کیا ہو وہ بھی قیادت کا حق نہیں رکھتا، کیونکہ وہ امت اسلامی کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ ہم ان مختصر الفاظ میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر صالح اور برے قائد میں یہ صفات پائی جاتی ہیں کہ وہ بخیل، ظالم، رشوت خوار، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ضائع کرنے والا اور ناانصاف ہوتا ہے۔ اگر کسی قوم یا ملت پر ایک ایسا حاکم سوار ہو گیا جو ان صفات کا حامل ہوگا، وہ قوم کبھی بھی نابود ہو سکتی ہے۔ ایک ملت اور قوم کی ترقی سے وابستہ افراد کے درمیان آپسی بھائی چارے کی وجہ سے ہی ممکن ہے۔ جب تک لوگوں کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہے، قوم بھی سالم ہے، لیکن جیسے ہی یہ اتحاد اور بھائی چارہ ختم اور قوم کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، دنیا میں استعماری طاقتوں کا سب سے بڑا ہتھیار یہی اختلاف و تفرقہ ہے۔ وہ کسی بھی قوم کی سالمیت کو ختم کرنے اور اس کی کامیابی کے راستوں کو روکنے کے لیے تفرقہ ایجاد کرتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام بھی اسی تفرقے اور اختلافات کو قوم کی نابودی کا ایک سب سے بڑا عامل سمجھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس کام سے پرہیز کرو جس نے گزشتہ امتوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا ہے۔ ان کے کاموں کے انجام کو غور سے دیکھو، جب ان میں تفرقہ پیدا ہوا اور ایک دوسرے کے مابین الفت اور اتحاد ختم ہو گیا اور ان کے دل مختلف ہو گئے، اختلاف نے انہیں مختلف شاخوں میں بکھیر دیا اور گروہ در گروہ ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ خداوند عالم نے کرامت کے لباس کو ان سے نوچ لیا اور بہت سی نعمتوں کو ان سے چھین لیا، اور صرف ان کا قصہ تمہارے درمیان باقی رکھا تاکہ عبرت لینے والے اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب حسن عباس آبدی صاحب میور وہار دہلی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام سن سن کر بہت خوشی ہوتی ہے، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، نور رمضان اور صبح رمضان اور شب قدر کے پروگرامز سبھی بہت عمدہ تھے اور نہایت ہی عمدہ طریقے سے اچھے انداز سے پیش کیا گیا تھا۔ ویسے تو سبھی پروگرام ہمیں پسند ہیں، مگر صبح امید اور خلقت کی رانائیاں ہمیں بے حد پسند ہیں۔ اور سامعین، محترم حسن عباس آبدی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
خلیفہ مامون رشید نے ایک عظیم الشان مناظرے کا اہتمام کیا اور عام اعلان کرا دیا۔ ہر شخص اس عجیب اور بظاہر غیر مساوی مناظرے کو دیکھنے کا مشتاق ہو گیا، جس میں ایک طرف ایک 8 برس کا بچہ تھا اور دوسری طرف ایک آزمودہ کار اور شوہرہ آفاق قاضی۔ ارکان حکومت اور معززین کے علاوہ اس جلسے میں 900 کرسیاں فقط علماء اور فضلاء کے لیے مخصوص تھیں، اور اس میں کوئی تعجب نہیں، اس لیے کہ یہ زمانہ عباسی سلطنت کے شباب اور بالخصوص علمی ترقی کے اعتبار سے زرین دور تھا، اور بغداد دارالسلطنت تھا جہاں تمام اطراف سے مختلف علوم و فنون کے ماہرین کھچ کر جمع ہو چکے تھے۔ اس اعتبار سے یہ تعداد کسی مبالغے پر مبنی معلوم نہیں ہوتی۔ مامون الرشید نے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے اپنے پہلو میں مسند بچھوائی، جبکہ سامنے یحییٰ ابن اقسم کے لیے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ ہر طرف سناٹا تھا، مجمع ہمتن چشم گوش گفتگو شروع ہونے کا منتظر ہی تھا کہ اس خاموشی کو یحییٰ کے اس سوال نے توڑ دیا جو اس نے مامون کی طرف مخاطب ہو کر کہا تھا، حضور کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ابو جعفر سے کوئی مسئلہ دریافت کروں؟ مامون نے کہا، تم کو خود انہی سے اجازت طلب کرنا چاہیے۔ یحییٰ ابن اقسم امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ سے کچھ دریافت کروں؟ فرمایا، تم جو پوچھنا چاہو پوچھ سکتے ہو۔ یحییٰ نے پوچھا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شخص شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب لوگ یحییٰ بن اقسم کے مد مقابل 8 سالہ بچے کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ تمہارا سوال بالکل مبہم اور مجمل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شکار حل میں تھا یا حرم میں، شکار کرنے والا مسئلے سے واقف تھا یا ناواقف، اس نے عمدن جانور کو مار ڈالا یا دھوکے سے، وہ شخص آزاد تھا یا غلام، کم سن تھا یا بالغ، پہلی مرتبہ ایسا کیا تھا یا اس کے پہلے بھی ایسا کر چکا تھا، شکار پرندے کا تھا یا چرندے کا، چھوٹا یا بڑا، وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمان ہے، رات کو یا پوشیدہ طریقے پر اس نے شکار کیا یا دن دہاڑے اور اعلانیہ طور پر، احرام عمرے کا تھا یا حج کا۔ جب تک یہ تمام تفصیلات نہ بتائی جائیں اس مسئلے کا کوئی ایک معین حکم نہیں دیا جا سکتا۔ یحییٰ فقہی مسائل پر کچھ نہ کچھ دسترس رکھتا تھا، وہ ان کثیر التعداد شیخوں کے پیدا کرنے ہی سے خوب سمجھ گیا کہ یہ مناظرہ اس کے لیے آسان نہیں ہے، لہذا اس کے چہرے پر ایسی شکستگی کے آثار پیدا ہوئے جن کا تمام دیکھنے والوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کی زبان خاموش ہو چکی تھی اور وہ کچھ جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ مامون نے اس کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا کر اس سے کچھ کہنا بیکار سمجھا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے عرض کی کہ پھر آپ ہی ان تمام شقوں کے احکام بیان فرما دیجئے تاکہ سب کو استفادے کا موقع مل سکے۔ امام علیہ السلام نے تفصیل کے ساتھ جو احکام تھے بیان فرمائے، جن کو سن کر نہ صرف یحییٰ بن اقسم بلکہ مجمع میں موجود ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اس کمسن فرد کی قابلیت اور علمیت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکا، اور خلیفہ مامون نے تو اسی وقت اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد آپ کے ساتھ کر دیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو صفتیں مومن میں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور دوسرے جھوٹ۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم وقت صوب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين. Thank you.